ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم اپنی کتاب ہدایت میں قسم کھا کر انسانوں کی زندگی کے اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قسم ہے عصر کی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. خدا قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کے سلسلے میں کل عرض کر چکا کہ خدا اپنی صداقت ثابت کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کے کلام میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا، صرف موضوع کی اہمیت سمجھانے کے لیے پروردگار نے قسم کا سہارا لیا. والعصر، عصر کی قسم. اب اس عصر سے کیا مراد ہے؟ بہرحال مفسروں میں نے اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں، فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ عصر کا ایک معنی ہوتا ہے زمانہ عربی زبان میں، وہ زمانہ جب آن حضرت نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تھا. آ حضرت کا زمانہ اس سے مراد ہے کہ جب انسان پستی سے نکل کے عظمت کی معراج پر فائز ہوا. یا عصر سے مراد وقت عصر ہے، یا عصر سے مراد وہ زمانہ ہے جب خدا کی آخری حجت ظہور کرے گی، یا خود عصر سے مراد امام عصر ہیں. کیونکہ عصر کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے نچوڑ، خلاصہ. جوس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عصیر، پھلوں کا جو جوس نکالا جاتا ہے اسے بولتے ہیں عصیر، کیونکہ پھلوں کا جو ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے، ماحصل وہی ہوتا ہے. تو بعض تفاسیر میں ہے کہ عصر سے مراد امام عصر ہیں، کیونکہ پوری کائنات کا نچوڑ ہے وہ، پوری کائنات کا خلاصہ ہے، جان کائنات ہے امام. بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، فی الحال اس بحث میں نہیں آنا چاہتا. عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان بغیر کسی استثناء کے پہلے مرحلے میں سب گھاٹے میں ہیں. اس کے بعد خدا بند عالم کچھ لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جن کی زندگی فائدے کی زندگی ہے، جو کامیاب ہیں. کون کامیاب ہیں؟ جن میں یہ صفات پائے جائیں کہ ان صفات کو اللہ ایک پیکج کی شکل میں پیش کرتا ہے، کہ ایک مجموعہ ہے. الا الذین آمنوا، وہ افراد جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے. صالحات جمع ہے، اس پر الف لام آ گیا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر جمع پر الف لام آ جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں سب. عمل الصالحات کوئی ایک نیک کام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایمان لائے کوئی ایک نیک کام کر لیا، دو چار پانچ نیک کام کر لیے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، خمس دے دیا، زکات ہو گیا، کام ختم. عمل الصالحات جو تمام نیک کام کرتے ہیں. یہیں پر گفتگو ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کی گفتگو اس سے آگے بڑھتی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ وصیت کرتے ہیں حق اور صبر کی. نصیحت کرنا یا وصیت کرنا یہ خود ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کام ہے نا، کوئی عقیدہ تو نہیں ہے، ایک عمل ہے. نیک عمل ہے یا برا عمل ہے؟ وہ نیک عمل ہے. ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرنا خود عمل صالح ہے. یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اس میں خود ہی آ گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ عرض کیا نا، صالحات جمع ہے، الف لام ہے. جتنے بھی نیک کام ہیں سب الصالحات کے ذیل میں آ گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر یہ الگ سے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کا تو چیلنج ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ایک لفظ بھی ہمارے یہاں خامخواہ اور بھیجا نہیں ہے. اب ہم لوگوں کی تقریروں کو اگر آپ نکالیں تو ان کی ایک گھنٹے کی تقریر ساتھ 20 منٹ میں ہو سکتی تھی. یہ جملے جو ہے وہ اضافی ہیں، ٹھیک، لیکن قرآن کے سلسلے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک لفظ بھی قرآن میں اضافی نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ قرآن میں یہ لفظ اضافی ہے. اس کے بغیر بھی مانا تو بات جو ہے پوری ہو جاتی تھی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیا یہ ایک اضافی کلام ہے، زائد ہے، جس کی ضرورت نہ تھی؟ نہیں. عربی زبان کا قاعدہ یہ بھی ہے، عام کے بعد اخص کا ذکر. کبھی کبھی ہوتا ہے، میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، اس کے بعد ان سب لوگوں میں کوئی بہت اہم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، کہ الگ سے کہا آپ سب لوگ ہیں اور آپ خاص طور سے تشریف لائیے گا. قرآن مجید نے الذین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جب کہا تو عمل الصالحات میں وصیت حق اور وصیت صبر شامل ہے، لیکن عمل صالح کا دائرہ وسیع ہے. تمام عمل صالح میں وصیت حق اور وصیت صبر اتنا اہم عمل تھا کہ پروردگار نے عام بیان کرنے کے بعد دوبارہ خاص طریقے سے اس کا تذکرہ کیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تواصو بالحق و تواصو بالصبر، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، جہاد ایک طرف، یہ سارے اعمال خیر ایک طرف، لیکن وصیت حق اور وصیت صبر کی اہمیت ایک طرف. یعنی اگر ایک پلڑے میں سارے اعمال رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں صرف وصیت حق اور وصیت صبر کو رکھا جائے تو ان کا پلڑا جو ہے یہ جو ہے برابر نظر آئے گا. یعنی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار کہ اپنی ذات پر اکتفا نہ کرنا، اپنی ذات پر اکتفا نہ کرنا، چونکہ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جو اچھے بننا چاہتے ہیں، جو واقعاً ایک نیک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، عام طور سے اگر سماج میں دیکھا جائے تو عموماً 80-90% افراد وہ ہوتے ہیں جن کا سارا زور اپنی ذات پر ہوتا ہے. ہم سدھر جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم نیک عمل کر لیں، ہم جو ہے کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کم تر توجہ ان کی ہوتی ہے. اور اگر توجہ ہو بھی جاتی ہے تو اہمیت کے لحاظ سے اسے ثانوی اہمیت دی جاتی ہے. اسے فرض کیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، ہم نے واجب نماز پڑھ لی ہے، کچھ نوافل بھی پڑھنے ہیں، کچھ مستحبات بھی ادا کرنے ہیں، کچھ دعائیں پڑھنی ہیں، کچھ تلاوت قرآن کرنی ہے، وہی موقع آ جاتا ہے کسی بچے کو تعلیم بھی دینا ہے. اگر ہمارے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تعلیم بھی دیں اور ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، تعلیم بھی دیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ عام طور سے کس کو قربان کرتے ہیں؟ کسے قربان کرتے ہیں؟ تعلیم کو قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ان کو اگر ہم نے پڑھا دیا تو ہماری دعا چھوٹ گئی، کیونکہ وہ تعلیم ان کے لیے ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن قرآن مجید نے تواصو بالحق و تواصو بالصبر کو الگ کر کے بتایا ہے کہ تمہارے فردی عمل سے کہیں زیادہ قیمت ہے لوگوں کی اصلاح کی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، پوری اسلامی تعلیمات کے فلسفے کو آپ دیکھیں، روح اسلام. آپ روح اسلام اگر دیکھیں گے، روح اسلام فردیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے اسلام میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اہمیت فردیت کو دی جاتی ہے. آج کی جو ہے مغربی تہذیب اور مغربی تمدن فرد کو اہمیت دیتا ہے، فردیت کو. ہم مفاد جتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم کسی کو اذیت بھی نہیں پہنچاتے، تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے اس کی خبر رہتا ہے کہ بھی نہیں رہتا ہے؟ ہمیں خبر تو اس وقت آتی ہے جب یہ جو ہے بدبو آنے لگتی ہے بغل والے فلیٹ سے، تب پتہ چلتا ہے جی کوئی صاحب رہا کرتے تھے، ایک ہفتہ پہلے دنیا سے گزر گئے. لیکن اسلامی نقطۂ نظر یہ نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے کو سنوارنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا فائدہ سوچنا ہے، وہیں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی سوچنا ہے. تہری ذمہ داری ہے انسان کی. ہر انسان کی تین ذمہ داریاں، ایک ڈیوٹی نہیں ہے بنیادی طور پر. پہلی ذمہ داری، البتہ میں ترتیب نہیں بیان کروں، اول دو بول سکوں، تین ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری اپنی اصلاح، اپنے کو سنوارنا. یہ نہیں کہ ہم اپنے سے فارغ ہو رہیں گے تب دوسری ذمہ داری آئے گی، نہ، وہ ساتھ ساتھ ہے. ذمہ داریاں ساتھ ساتھ ہیں، فارغ ہونے کی بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا ہی ہے. جس طرح سے یہ جو ہے وضو کرنا ہے نا، چہرہ دھلنا ہے، پہلے چہرہ دھلنا ہے پھر ہاتھ دھلنا ہے. ٹھیک ہے اگر چہرہ دھلنے کے بعد پانی بچا کچھ ہوا تو ہاتھ کو بھی دیکھیں گے. نہیں، اگر آپ نے چہرہ دھل لیا، ہاتھ نہیں دھلا، وضو نہیں ہوا. اگر آپ کو پانی فراہم کرنا ہے تو اتنا پانی فراہم کیجئے کہ چہرہ بھی دھلا جائے اور ہاتھ بھی دھلا جائے. اور اگر اتنا پانی نہیں ہے تو وضو کے بجائے تیمم کر لیجئے. صرف چہرہ دھلنا کافی نہیں ہوگا. اسی طرح سے یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح، اپنی اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کبھی ہمارے پاس وقت بچ گیا پہلی ذمہ داری اپنی اصلاح، دوسری ذمہ داری ہے اپنے کنبے کی اصلاح، تیسری ذمہ داری ہے سماج کی اصلاح. یہ تین ذمہ داریاں اسلام نے ایک ساتھ رکھی ہیں، الگ نہیں کیا ہے ان کو کہ فرد کو الگ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے کنبے کو بچاؤ، اپنی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے کو بچاؤ اور اپنے کنبے کو بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. اور شدید نگرانی، چلے گئے تو نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، پہرا لگایا گیا ہے بہت ہی سخت مزاج فرشتوں کا، سخت گیر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں ڈیوٹی فراہم کی ہے جن کی نگرانی کرو یہاں پر، اللہ کی وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ قید خانے کے جو ہے نگہبان کو کچھ دے دلا کر کے بھاگ جائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دے دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہے منہ بمنہ وہی کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، صرف اپنے کو نہیں، اپنے کو جہنم سے نہ بچاؤ، اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنے کنبے کو بچاؤ. جس وقت مولا کائنات خیبر کے میدان میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ خیبر کے واقعات میں آدمی ہمیشہ سننے کو ملتا ہے، جتنا خیبر میں سنا ہوگا کہ پیغمبر نے کہا کہ لَعُوْتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّار يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ کو چاہتا ہوگا، اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. لن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے گا وہ واپس نہیں لوٹے گا. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بارہا سنا ہوگا. لیکن جب خیبر کے میدان میں دوسرا دن آیا ہے اور علم پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے ہاتھوں میں دیا ہے، اس وقت پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اس وقت جملہ پیغمبر نے فرمایا ہے اور علی کی عظمت جو بیان کی ہے وہ کس سلسلے میں بیان کی ہے؟ آیا عظمت علی کی یوں بیان کی ہے کہ اگر تم نے یہ جو ہے مرحب کا سر قلم کر لیا تو تم بڑے عظیم انسان ہو، اگر تم نے باب خیبر کو اکھاڑ لیا تو تم بڑے عظیم انسان؟ یقیناً یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، یقیناً یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے، لیکن علی کے لیے نہیں. ہر شخص کے لیے الگ الگ کارنامہ ہوتا ہے نا. ایک بچہ اگر 10 کلو 20 کلو کا وزن اٹھا لے تو کارنامہ ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اٹھا لیں تو کیا کہنا صاحب 10 کلو کا وزن اٹھا لیا. تو ہر انسان کا کارنامہ اس کی شخصیت کے لحاظ سے ہوتا ہے. یقیناً باب خیبر کا اخاڑ لینا ایک انسان کے لیے بڑا کارنامہ ہے. یقیناً مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دینا ان حالات میں بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن مولا کائنات کو جب علم دیا ہے پیغمبر اسلام نے فرما دیا، یا علی لئن یہدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من الدنیا وما فیہا، اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت کروا لے تو تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. علی کا مشن مرحب کو مار دینا نہیں ہے، علی کا مشن جو ہے خیبر کو کھا دینا صرف نہیں ہے، علی کا مشن کسی کو قتل نہیں کر دینا ہے، کیونکہ جہاد اسلامی کا مقصد زمینوں پہ قبضہ کرنا نہیں ہے. جہاد اسلامی کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت کرنا. اے علی باب خیبر اکھڑ گیا کارنامہ ہے، مرحب کا قتل ہو گیا کارنامہ ہے، لیکن اصل کارنامہ تب ہے جب کسی کی ہدایت ہو جائے. صلوات
نماز پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا حاصل وقت اصل مقصد علی کا کیا ہے؟ ہدایت ہے, دوسروں کی ہدایت. کیونکہ بابے صاحبہ کو کھان لینا یہ علی کا اپنا کارنامہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی شجاعت کا نمونہ ہے. مرحب کا سر اڑا دینا علی کی شجاعت کا نمونہ ہے. لیکن دوسروں کو کیا ملا؟ دوسروں کو کیا ملا؟ کمال اسی وقت کمال ہے جو اپنی ذات سے آگے بڑھے. اگر ذات میں منحصر رہ گیا تو وہ کمال نہیں ہے, کیونکہ تہری ذمہ داری ہے نا اپنی اصلاح, اپنے اندر کمال پیدا کرنا, اپنے خاندان کو کمال کی طرف لے جانا اور سماج کو کمال کی طرف لے جانا. چنانچہ اصل نکاح مولا کائنات کی کس طرف ہے؟ ہدایت کی طرف. علی کے لیے فرق نہیں ہے کہ باب خیبر اکھاڑے یا یہ کہ گلے میں رسی کا پھندا ہو اور چپ چاپ کھڑے رہیں. دونوں نمونے ہیں نا, دونوں نمونے ہیں. وہی علی جو دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے, جو مرحب جیسے پہلوان کو جب پچھاڑ دیتا ہے. ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ وہی علی گلے میں رسی کا پھندا بڑا ہوا ہے, تلوار نیام میں ہے, چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ نہ شجاعت دکھانا وہاں مقصد تھا نہ یہاں مقصد ہے. مقصد وہاں بھی تھا ہدایت, مقصد یہاں بھی ہے ہدایت. باب خیبر کے اکھاڑنے کے بعد کتنے یہودی مسلمان ہوئے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہاں یہ ضرور تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت مولا کی گردن میں رسی کا پھندا تھا اور مولا خاموش سر جھکائے ہوئے تھے, خیبر کے یہودی اس دن مدینے آئے ہوئے تھے کسی کام سے, جب ان کی نگاہ اس منظر پہ پڑی تو ایک یہودی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. پڑوسی نے کہا, ساتھی نے کہا, ارے نہ کسی نے تبلیغ کیا, نہ ہدایت کیا, نہ دعوت اسلام, یہ اچانک تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ کہا اس کو دیکھ رہے ہو, شاید تو نہ پہچانو, میں جانتا ہوں, میں نے اسے خیبر میں دیکھا تھا, یہ وہی ذات ہے جس نے دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا تھا. اتنا شجاع, اتنا بہادر, اس کے گلے میں رسی کا پھندا چپ چاپ ہے. یہ سب یا رسول میں ہو سکتا ہے یا وسیع رسول میں ہو سکتا ہے. لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اگر ایک کو اگر ہدایت مل جاتی ہے تمہارے ذریعے سے, کیوں؟ اس لیے کہ کمال کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا, کمال کو آگے بڑھانا ہے. کمال کو آگے بڑھانا ہے تو تیسری ذمہ داریاں, ایک اپنی اصلاح, یعنی یہ نہیں کہ اپنے کو بھول جانا ہے, یہ نہیں کہ میں دوسروں کی اصلاح کرنا اور اپنے کو بھول جانا ہے, دوسروں کو نصیحت دیگران را نصیحت وا خود را خود را فضیحت دیگران را نصیحت, وہ نہیں ہے. وہاں تو لعنت کے حقدار ہو جائیں گے. لعن اللہ العامرین بالمعروف والتارکین لہ, اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. نہیں, آپ کو اپنے کو بھی نہیں بھولنا ہے, اپنی ذات, اپنا کنبہ, اپنا خاندان, بال بچے, ان سب کی ذمہ داری ہے. جی ہم اٹھ جاتے ہیں صبح سے بجے نماز کے لیے, بیٹا بیٹی سو رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو سونے دیجیے, بچے ہیں, جوان ہیں, ہم نے تو نماز پڑھ لی, آپ کی نماز فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کی ذمہ داری میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں, آپ کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ جو بھی آپ کے قریب ہیں آپ انہیں نصیحت کریں. البتہ کیسے نصیحت کرنا ہے بعد میں عرض کروں گا, ابھی خود وہ ایک اہم ٹاپک ہے اور ایک اہم موضوع ہے کہ کیسے کسی کی ہدایت کرنا. کیونکہ بعض اوقات انسان بے خبری کی بنا پر, لا علمی کی بنا پر گھرے بنانے گئے, آنکھ پھوڑ دیا. کبھی کبھی ہوئے نا, یہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ بھمے بنانے گئے تھے آنکھیں پھوڑ دیا. تو لا علمی اور بے خبری کی بنا پر بعض دفعہ اصلاح کے بجائے افساد ہو جاتا ہے. وہ ریاض کروں گا اسے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں خطاب ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کا جو نظریہ اساس ہے, فاؤنڈیشن جو اسلام کی ہے, وہ فردیت پر نہیں ہے کہ اپنی ذات پر اکتفا, بلکہ اجتماعیت ہے. ومن اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا ہے. کیا فرض کر دیا تھا؟ کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے ناحق بلا وجہ بلا سبب بے گناہ کو قتل کرتا ہے. قتل کتنے کو کیا؟ ایک کو قتل کیا. لیکن اس ایک بے گناہ کے قتل کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کیا ہوا؟ ایک کو قتل کیا ہے. یہ پوری انسانیت کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اکیلا نہیں ہے, پورے انسان جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اگر اسلام انسان کو فرد کے طور سے دیکھتا, فردیت اگر اسلام میں ہوتی تو یہ جملہ نہ ہوتا. ومن احیاها, اور اگر کسی نے کسی ایک کی زندگی بچا لی, فکانما احیا الناس جمیعا, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تفسیر پوچھی گئی اس کی کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کی تفسیر کیا, معنی تو سمجھ گئے, کیا واقعی صرف یہ کسی کو انسان ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا ہم نے, کوئی بچہ مر رہا تھا اسے پہنچا دیا اسپتال ہم نے, اگر ایک بچے کو اسپتال پہنچا دیا تو گویا ہم نے پوری انسانیت کی خدمت کر دی ہے, بچا لیا. امام فرماتے ہیں کہ یہاں کے اوپر زندگی سے مراد یہ عام زندگی نہیں ہے, بلکہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی ہدایت کر دیا آپ نے, کسی کی رہنمائی کر دیا, کسی ایک انسان کو اگر آپ نے انسان بنا دیا, اس کی انسانیت کو اگر زندہ کر دیا آپ نے, تو گویا آپ نے پوری کائنات کو سوار دیا. اور اگر کسی ایک انسان کو آپ نے گمراہ کر دیا تو گویا آپ نے پوری کائنات کو گمراہ کر دیا, ساری انسانیت کو آپ نے گمراہ کر دیا. اگر کسی بچے کو جو بیمار ہے جب اسپتال پہنچا دیتے ہیں کتنا ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہوتی ہے نا. کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے, اگر ڈوبتے انسان کو ہم جو ہے بچا لیں, اپنے اس عمل پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں فخر ہوتا ہے, ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ, اگر انسان مومن ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توانائی دے دی کہ ہم نے اس بیچارے کو نجات دے دی, اور اگر انسان مومن نہیں ہے تو کم سے کم اپنا ہی قصیدہ پڑھے گا, مگر ہوگا ضرور, احساس ضرور پیدا ہوتا ہے. اگر کسی بیمار کو آپ نے شفا دے دی, کسی ڈوبتے کو آپ نے جو ہے بچا لیا, تو جب مادی طور سے کسی ایک انسان کو اگر آپ نجات دے دی تو اتنا بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر کسی کو روحانی طور پہ آپ نجات دے دیں, جو مقصد خلقت بشر ہے, تو کتنا فخر ہونا چاہیے ہمیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی قیمت نہیں معلوم ہے. جب بھی تو ہم کسی کے جو ہے وہ نصیحت کے لیے تیار نہیں ہوتے, کوئی بچہ اگر بیمار ہو تو ہم طلب کر کے اسے اسپتال پہنچانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ڈوب رہا ہے انسان, غرق ہو رہا ہے, تو ہمارے اندر ایک دل ہمارا تڑپنے لگتا ہے, مچلنے لگتا ہے, اور خود بخود بے ساختہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی نجات کے لیے. لیکن اگر کسی انسان کو ہم گمراہی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی انسان کو اگر ہم گناہوں میں غرق دیکھ رہے ہیں, کسی انسان کو اگر ہم تباہی اور فساد کے دلدل میں گھستے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو وہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جبکہ اس کا سوا پیغمبر کے کہنے کے مطابق کیا ہے, یا علی لن یهدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من خیر لکا من الدنیا وما فیہا. اے علی, اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کی ہدایت ہو جائے, جب اتنا بڑا یہ عمل ہے, اتنا عظیم یہ عمل ہے, اتنا بڑا یہ ثواب ہے, تو پھر ہمارا دل کیوں نہیں مچلتا؟ ہم کیوں یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب؟ کیا یہی بات ہم اس وقت بھی کہتے ہیں جب کسی کو ڈوبتا دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت یہی جملہ ہماری زبان سے اس وقت بھی نکلتا ہے جب کسی بچے کو ہم تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہ جملہ تو نہیں نا کہتے ہیں. کسی بھوکے کو اگر دیکھ رہے ہیں تو بہرحال اگر سخی نہیں بھی ہے, بخیل بھی ہے, تو ایک لقمہ روٹی اس کے ہاتھ میں تھما ہی دیتے ہیں. تھماتے ہیں نہیں تھماتے ہیں, کیوں؟ یہ خدمت غیر کا جذبہ ہی تو ہے, خدمت خلق کا جذبہ ہی تو ہے. کسی ایک بھوکے کو لقمہ دے دینا یقیناً ثواب رکھتا ہے, لیکن وہ ثواب نہیں رکھتا ہے کہ اگر کسی گنہگار کی آپ اصلاح کے لیے قدم بڑھا دیں, وہ اجر ثواب نہیں ہے.
لیکن افسوس ہم اپنے عمل کی قیمت سے ناواقف ہیں. مولا کائنات فرماتے کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره, انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے اسے اپنی قیمت نہیں معلوم ہے. اپنی قیمت کو اگر ہم پہچان لیں کہ ہماری قیمت کیا ہے, ہمارا عمل کیا, اگر ہم نے کسی ایک کو نصیحت کر دی, کسی ایک کو اچھا مشورہ دیا, کسی کو ایک کو تعلیم اگر ہمیں دے دیا ہے, تو یہ جو ہے لاکھ دس لاکھ ڈالر کی مدد کر دینے سے کہیں زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. ہم اگر کہیں $100 کسی کو دے دیتے ہیں تو ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے, لیکن نصیحت کر کے ہمیں ہمارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے بیوی سے اس نے چند جو ہے مسئلے پوچھے, ایک سوال کیا, معصومہ نے اس کو جواب دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی کہ معاف کیجئے کہ میں کیا کہا تھا آپ نے, میں بھول گئی, پھر سے بتا دیجئے مجھے. بیوی نے پھر سے بتا دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آئے, معاف کیجئے کہ میں بھول گئی. 10 مرتبہ اسی طرح سے آئی اور گئی. اس نے کہا میں یہ سوال میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ سوال کسی اور کا تھا, مجھے جواب اس تک پہنچانا ہے. 10 مرتبہ آتی ہے سوال کرتی ہے, مگر ایک مرتبہ بھی بیوی کے پیشانی پر شکن نہیں آئے گی. کتنی دفعہ پوچھو گی بھائی؟ آخر اس نے معذرت کی, معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پریشان کیا. تو معصومہ نے جو جواب دیا ہے وہ سنی, کہا نہیں تمہیں معذرت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تم نے ہم سے سوال کیا اور ہم نے تمہیں جواب دیا, تمہارے سوال کرنے کے بعد تمہارا ہمارا حق تمہارے اوپر نہیں ثابت ہوتا ہے, بلکہ تمہارا حق ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ہم تمہارا جواب دیں. کس لیے؟ آدمی جو ہے وہ جھلا جاتا ہے نا, ایک دفعہ بتا دیا, دو دفعہ بتا دیا, تین, 10 دفعہ وہ پوچھ رہی ہے, اور اس کے بعد جب وہ معذرت چاہتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ معذرت چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارا فریضہ ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے. اسلام میں فردیت نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری ایک مشکل ہے, اور مشکل آپ کے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے, آپ اسے حل کر سکتے ہیں. مولا نے کہا چلو چلو تمہارے مشکل حل کرتے ہیں. گھر سے چلے, مسجد کے قریب پہنچے, دیکھا امام حسین بیٹھے ہیں مسجد میں. امام نے اس سے کہا کہ بھائی اتنی دور ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے, نیچے لگے ہوتے مسجد میں, تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہمارا بھائی بھی کر سکتا ہے, ہمارے پاس کیوں آئے؟ کہنے میں آیا تھا مسجد میں, میں نے دیکھا کہ مولا اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ 3 دن کم سے کم مسجد میں قیام کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزہ ہوتا ہے اور عبادت خدا پہلے دن جو ہے مستحب ہوتا ہے, لیکن بعد میں وہ قیام جو ہے واجب ہو جاتا ہے. مسجد سے غیر ضرورت غیر جو ہے وہ ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے, مسجد ہی میں رہنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ امام حسین اعتکاف میں بیٹھے, مشغول عبادت میں, تو میں نے انہیں زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اعتکاف کیسے وہ نکلیں گے, وہ عبادت کر رہے ہیں, عبادت کیسے چھوڑ کر کے آئیں گے؟ امام نے فرمایا سنو, کسی مومن کی حاجت کو برطرف کرنا قضاء حاجت المومن افضل من اعتکاف سنتن, کسی مومن کی مشکل کو حل کرنا, اس کی مشکل کشائی کرنا 1 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اگر تم چلے گئے ہوتے میرے بھائی کے پاس, میرا بھائی اعتکاف چھوڑ کے تمہاری مدد کے لیے آتا. عزیزو اعتکاف ہم جیسوں کا اعتکاف نہیں ہے, امام اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے. امام اپنی عبادت کو چھوڑ رہا ہے کاہے کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کی مشکل کشائی کرنے کے لیے. تو ارزش اور اہمیت خدمت خلق تو عام مشکلات ہیں, لیکن اگر وہ مشکل کا تعلق روح سے ہو, اس مشکل کا تعلق مقصد خلقت بشر سے ہو, اس مشکل کا تعلق انسان کی اخلاقیات سے ہو, اس مشکل کا تعلق انسان کی اصلاح سے ہو, تو کتنی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, کتنی اس کی ارزش بڑھ جاتی ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان بندگان خدا کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اقدام نہیں کرتا, نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج بجا لا رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، کوئی آتا ہے ارے حج اور دیکھتے نہیں میں دعا پڑھ رہا ہوں، دعا جوشن کبیر لیے بیٹھا ہوا ہوں، تم آگے ایک گھنٹے سے پہلے کہاں ختم ہونے والی ہے دعا، وہ ہمارے ہماری بڑی اہمیت ہے ان دعاؤں کی، ہاں میری لفظوں سے خدا نخواستہ یہ پیغام نہ جائے کہ دعاؤں کی قیمت کم ہے، ائمہ علیہ السلام اپنا سارا وقت عبادتوں میں صرف کرتے تھے، امام حسن جو اٹھ کر کے چلے گئے مومن کی حاجت روائی کے لیے، ایسا نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، مولا کائنات ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے والے شعور جن کا اوڑھنا بچھونا دعا اور تلاوت قرآن ہے، تو ان کی یہ بھی خدا نخواستہ مقصد یہ آیا کوئی مومن ہمارے دروازے کے اوپر، ہماری بڑا حاجت ہے، بڑا مشکل ہے، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کہ نہیں یہ کوئی ٹائم مسئلہ پوچھنے کا، ابھی تو میں جو ہے وہ نماز شب کے لیے تیار ہو رہا ہوں، نماز شب چھوڑ دیجیے اسے مسئلہ بتائیے، اور اگر نہ بتایا، اگر اس کی مدد نہیں کی، اس کی رہنمائی نہیں کی، اسے ہدایت نہیں کیا، اس کی مشکل کو حل نہیں کیا، بجائے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم اپنی ذاتی عبادتوں میں مشغول رہے، دعاؤں میں، تلاوت قرآن میں مشغول، سنیے حدیث ہے قیامت کے دن ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، ایک شخص یہ جو ہے سیمپل کے طور پر پیش کیا جائے، ایک نمونہ، اب دیکھیں کہ ہم ہیں آپ ہیں کون ہے یہ شخص ہے کون، پہچانے ہم لوگ اپنے اپنے کو، ایک شخص لایا جائے گا قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑا ہوا، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ سیاہ، پیشانی پہ لکھا ہوگا آیسن من رحمت اللہ، یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، جرم کیا ہے اس کا، جرم یہ ہے کہ اس نے خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کی، کیسے خیانت کی، قتل پیغمبر کے لیے آیا تھا، پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اس نے، دین کو جو ہے مٹانے کی سازش کی تھی، نماز کے خلاف اس نے کوئی تحریک چلائی تھی، روزے کے خلاف کوئی تحریک چلائی تھی، نہیں خیانت یہ ہے کہ بندگان خدا اپنی مشکل لے کے اس کے پاس آتے تھے مگر یہ ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اقدام نہیں کرتا، فرض کیا یہ تو عام مشکلات کی بات ہو رہی ہے، مادی مشکلات، لیکن اگر کسی کے معنوی مشکلات ہیں، کسی کے روحانی مشکلات ہیں، کوئی گناہوں میں اگر مبتلا ہے، اس کی اصلاح کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی اصلاح کر سکتا ہے اور اس سے جو ہے کنارہ کسی اختیار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا، تو بہرحال تواصو بالحق و تواصو بالصبر، وصیت حق و وصیت صبر کو اگر اللہ نے عمل الصالحات کے ذیل سے الگ نکال کر کے بیان کیا، اس لیے کیا کہ جو اہمیت اس عمل کی ہے وہ اہمیت کسی اور عمل کی نہیں ہے، سارے اعمال صالح ایک طرف، سارے اعمال صالح ایک طرف، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر ایک طرف، اس عمل صالح کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اب یہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیسے کیا جائے، بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں خدا نے ان کو توفیق دے دی اور وہ نیک اعمال بجا لانے لگے، کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے آج نماز پڑھنے لگے، کل تک روزہ نہیں رکھتے تھے آج روزہ رکھنے لگے، کل تک حج نہیں بجا لاتے تھے آج حج بجا لانے لگے، اور اب ان کو شوق ہو گیا تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا پورے پیکج پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ چھوٹنے نہ پائے، دیکھیے جب تک نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں بجا لاتے، گناہوں میں غرق ہے، شیطان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، شیطان ان کے پیچھے نہیں آتا کیونکہ وہ خود چھوٹے موٹے شیطان بنے ہوئے ہیں، شیطان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زحمت کرے ان کے پیچھے اپنا وقت برباد کرے، اس کو تو اپنے وقت کی قیمت معلوم ہے نا، ہم لوگوں کو معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، اسے اپنی قیمت معلوم ہے کہ خاص وقت تک مہلت ملی ہے، جو معلوم نہیں کب تک تو وہ تو اپنے ہر ہر منٹ کا حساب رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی ایک گمراہ انسان راہ راست پہ آتا ہے اس کے پیچھے آنے لگتا ہے، کل تک غیر متقی تھا، کل تک گناہوں میں غرق تھا، آج یہ تقویٰ اپنانا چاہ رہا ہے، اہل صلاح بن گیا ہے، نمازیں پڑھنا چاہ رہا ہے، روزے رکھنا چاہ رہا ہے، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہے، اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچ کے تو نکل گیا ہے مگر بچ کے جانے نہ پائے، پڑھے گا نماز مگر بیکار نماز، رکھے گا تو روزہ مگر بیکار روزہ، کرے گا تو امر بالمعروف مگر بیکار امر بالمعروف،
بالمعروف و نہی عن المنکر، وصیت حق و وصیت صبر صحیح طریقے سے نہ انجام دیے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کافی نہیں ہے، عمل وہ صحیح ہے جس کی جہت صحیح ہو، جس کی سمت صحیح ہو. اسی لیے پروردگار نے پہلے آمنو کہا پھر عمل الصالحات. بنیاد تو پہلے پہنچ جائے، فاؤنڈیشن تو صحیح ہو. اگر مشرق میں جانا ہے تو مشرق کی طرف دوڑے نا، مشرق کی طرف جانا ہے مگر دوڑ ہے یہ جو ہے مغرب کی طرف، تو عمل تو ہو رہا ہے مگر مخالف سمت میں. تو تواصو بالحق و تواصو بالصبر، جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کم سے کم چار شرطیں بڑی اہم ہیں ان کے لیے. دیکھا یہی گیا ہے کہ نادانی کی بنا پر جب لوگ نصیحت کرنے آتے ہیں تو بجائے یہ جو ہے مثبت اثر اثر کے جو ہے منفی اثر ظاہر ہوتا ہے، ضد پیدا ہونے لگتی ہے لوگوں میں. کیوں؟ انداز وہ اختیار کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وصیت اور نصیحت کے میدان میں آئے تو اپنا لہجہ نرم رکھیں، زبان میں تلخی نہ آنے پائے، نہایت نرمی اور نہایت جو ہے ملائے. الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہے، کون سا لفظ آپ انتخاب کر رہے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ دو لفظ ہیں معنی تقریباً دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب اثر اندازی میں بہت زیادہ یہ جو ہے مؤثر ہوتا ہے. الفاظ کا میں نے شاید پہلے بھی ہمیں واقعے کو نقل کیا ہے، بس نہیں کہ بیچ مناسبت پھر عرض کر دوں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ہمارے سارے دانت گر گئے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، رحمی تو ہوتی ہی یہ لوگ، ان کو جب تک اس کی تعبیر نہ مل جائے، جیوتشی اور جو ہے وہ نجومیوں کے چکر میں بہت ہوتے ہیں، کسی اور چیز کو مانے نہ مانے اسے ضرور مانتے ہیں. اب خواب دیکھا ہے تو تعبیر بھی چاہیے. بلایا گیا خواب کی تعبیر بیان کرنے والا، بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، خواب آپ کا بہت برا خواب ہے. کیا تعبیر کیا ہے؟ کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کا سارا کنبہ، آپ کا سارا خاندان آپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے اٹھ جائے گا، سب مر جائیں گے آپ کے نگاہوں کے سامنے. تو کم وقت تو میرے خاندان کی موت کی بات کرتا ہے، جلاد کہاں ہے؟ اس کا سر اڑا دو. سر اڑ گیا. اب دوسرا بلایا گیا نجومی، تم بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار مبارک ہو، بڑا اچھا خواب ہے. اور کیا تعبیر ہے؟ کہ تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی بڑی طولانی ہے، آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جیئیں گے. مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ آپ کا سارا خاندان آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائے گا اور آپ سب سے زیادہ جیئیں گے. دونوں کا مفہوم ایک ہے، معنی ایک ہے. کہا کہ اس کو انعام دو. وہ موت کی بات کرتا تھا، یہ حیات کی بات کرتا ہے. ایک نے لفظ موت کو انتخاب کیا، ایک نے لفظ حیات کو انتخاب کیا. ایک کا سر قلم ہو گیا، دوسرے کو انعام ملا. لفظ تو وہی لفظ ہے، لفظ الگ ہے، معنی اور مفہوم وہی ہے، کہنے کا انداز، الفاظ کا انتخاب. لہذا جب کسی کو نصیحت کرنے چلے، کسی کو وصیت کرنے چلے، فوراً وہ فاسق، وہ فاجر، تو کمبخت کو تو سیدھا جہنم میں جائے گا. کیا بات ہے بھائی، کل تک دس گناہ آپ بھی کرتے تھے، بھول گئے اپنا زمانہ، اپنا زمانہ بھول گئے. کل تک مسجد میں وہ نظر نہیں آتے، اب جو مسجد سے نکل رہے جتنے نوجوان کھڑے ہیں ادھر ادھر، رب کو کمبخت میں نماز پڑھی، اول وقت نماز کیوں نہیں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ سمجھانے ہی چاہتے ہیں تو سمجھائے. چہرہ جو ہے غصے میں بھرا ہوا ہے، پیشانی پر جو ہے بل پڑے ہوئے ہیں، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں. کل تک جو ٹھیک ٹھاک اچھے ہنستے مسکراتے تھے، اب تو تقوی آیا تو منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. ابھی تو تقوی میں منہ نہیں ٹیڑھا ہوتا ہے، لقوے میں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تقوی الگ ہے اور لقوا الگ ہے. نہیں، آپ کو بات کرنا ہے. فرعون سے بڑا گنہگار کوئی ہے؟ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو خطاب ہوتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، اس کی پہچان نہیں بتا دی، جاؤ فرعون کے پاس. اور کون ہے فرعون؟ انه طغى، سرکش ہو گیا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے. کم سے کم آج جتنے بھی گنہگار نظر آتے ہیں وہ بہت سے بہت ہمارے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں آتا. فرعون تو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا، ہوا جاؤ، جا کے کیا کرو؟ فقولا له قولا لینا، اس سے جا کر کے گفتگو نرم انداز میں کرو، فوراً مت جاؤ کہ یہ ہے فرعون مرد آباد، فوراً فرعون مرد آباد ہے، باری آئے گی اس کی بھی، اس کی بھی باری آ سکتی ہے، اسٹیج ہے، مرحلہ بے مرحلہ ہے، ڈاکٹر کیا جاتے ہیں فوراً آپریشن تھوڑی کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہا آپریشن، آپریشن بھی ایک زمانہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن کی باری آ جائے، لیکن پہلے تو بہرحال دلاسا دیتا ہے نا ڈاکٹر، تھوڑی کہ اچھا آپ تو مرنے والے ہیں، کبھی ڈاکٹر ایسا کرتے مرنے والا بھی ہوتا ہے تو کہتے نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ میں کچھ نہیں ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس ہبا الا فرعون انہ طغا قولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرو، نرم انداز میں بولو، لعلہ یتذکر یخشا، شاید اسے نصیحت مل جائے، نصیحت کا مطلب اس کا دل بدل جائے، اور شاید نصیحت نہ ملے مگر یخشا ڈر جائے، بعض دفعہ لوگوں کا دل تو نہیں بدلتا ہے مگر خوف آ جاتا ہے ان کے اوپر، پروردگار کیوں اتنا اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے پروردگار، کیا پالنا اسے سدا نہیں دے سکتا، پالنے والے عذاب نازل کر دے، کب آنا ہے وہ آج ہی آ جائے، اتنی زحمت کیوں دے رہا ہے موسیٰ کو، یہ سرکش ہے تیرے مقابلے میں آیا ہے، عجب نہیں پروردگار جواب دے، اللہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، اس کی بنیادی سیاست بنیادی پالیسی میں کسی کو سزا دینا نہیں ہے، مگر جب انسان خود ہی تیار ہو جائے اپنی سزا کے لیے تو کیا کیا جا سکتا ہے، خدا کسی کو سزا نہیں دیتا، انسان خود اپنے کو سزا دیتا ہے، جب شیشے پر پتھر ماریں گے تو شیشہ تو ٹوٹے گا نا، صحیح ظاہر سے بات ہے کہ پتھر میں طاقت تو اللہ ہی نے رکھی ہے، آپ کے بازو میں طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، ہوا کا رخ بھی اللہ ہی نے معین کیا ہے، لیکن عمل آپ کا ہے، اگر آپ شیشے پر پتھر نہ مارتے جنت اور جہنم پہلے سے نہیں بنتی ہے، ہمارا عمل ہے جو جنت بناتا ہے اور ہمارا عمل ہے جو جہنم بناتا ہے، پیغمبر جب شب معراج تشریف لے گئے ہیں وہاں دیکھا کہ فرشتے ایک محل بنانے میں مشغول ہیں، کبھی کام کرتے کبھی رک جاتے، ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک بندے مومن کا محل بن رہا ہے، کہ یہ ہاتھ روک کیوں لیتے، تھک جاتے ہیں، کہا نہیں میٹیریل نہیں آیا ہے، اینٹیں نہیں آئی ہے، میٹیریل آئے گا کہاں سے، کہا جب مومن ہمارے صالح بجا لاتا ہے، جب مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک عمل اس محل کا جو ہے میٹیریل بن جاتا ہے، ایسا نہیں کہ محل بنا رکھا اور آپ کو کہیں گے اندر جاؤ، آپ بنائے، آپ کا عمل ہے جو بنا رہا ہے، آپ کا عمل جہنم بناتا ہے، آپ کا اور ہمارا عمل جنت، آپ کا نہ کہتے ہیں مطلب نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں، میں آپ کے میں شامل ہوں، اے کاش ہمارا بھی انجام آپ کے ساتھ ہی ہو جائے، الگ سے ہم سے نہ حساب لیا جائے، کیونکہ ہم لوگوں کی عرض کیا نا ہدایت کا کام جہاں بڑا ثواب رکھتا ہے وہاں پر مشکلات بھی ہے، خدا نخواستہ اگر ہمارے کسی کلام سے کسی جملے سے ہدایت کے بجائے کوئی اگر گمراہ ہو گیا، جو کچھ بالائے ممبر ہم نے بیان کیا ہمارے بیان کرنے کی وجہ سے اگر انسان کوئی انسان عمل سے دور ہو گیا، مذہب سے دور ہو گیا، کنارہ کش ہو گیا، تو اس کا وبال ہمارے سر، جہاں ثواب ہے اس چیز کا وہاں کے اوپر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو ہم ہیں جو جنت بناتے ہیں، ہم ہیں جو جہنم بناتے ہیں، تو اگر ہم وصیت کر رہے ہیں کسی کو تقوی کی، حق کی، صبر کی نصیحت کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ لہجے کو، الفاظ کو نرمی، ملائمت، پیغمبر میں بہت سارے اوصاف تھے، بڑے صفات تھے پیغمبر کے اندر، ایک پیغمبر کی جو اہم صفت تھی کہ پیغمبر جو ہے نرم مزاج تھے، اور اس کو خدا اپنی طرح نسبت دیتا ہے، فبما رحمت من اللہ، کہ رحمت الہی ہے آپ کے اوپر، کہ لنت لہم، کہ آپ ان بدو عربوں کے لیے جو ہے اتنے نرم بن گئے، آج جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع جو اصحاب کا لگا ہوا ہے آپ کے ارد گرد، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ یہ جو ہے درست مزاج ہوتے، اگر آپ کے لہجے میں سختی ہوتی، اگر آپ کے اخلاق میں تندی ہوتی تو یہاں کوئی نظر نہ آتا، سب رخصت ہو چکے ہوتے، سب چلے گئے تھے، تو پہلی چیز جس چیز کو یاد رکھنا ہے جب بھی ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، براہ راست نہ کہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ان کے گھر میں خاندان میں فیملی میں کوئی صاحب ہے جو کہ بہرحال بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں، چلیے مولانا صاحب آپ چل کے ان کی نصیحت کر دیجیے، میں نے ان کو بلایا آج مولانا آئیں گے، بابا وہ جو ماننے والا بھی ہوگا تو نہیں مانے گا، یہ آئے ہماری نے ہمیں ہماری صلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، زیادہ براہ راست کبھی نہیں، ڈائریکٹ کبھی نہیں، کبھی کسی کی شخصیت کو جو ہے مجروح نہ کیجیے، جب کبھی شخصیت مجروح ہونے لگتی ہے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو بیٹی کو بہن کو بیوی کو خاندان میں چچا چچی بامو خالہ پھوپھی پھوپھا جتنے بھی رشتے دار دوست احباب پڑوسی ہیں سب کے تئی آپ ذمہ دار ہیں، انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ داری ہے آپ کی، مگر ذمہ داری کس طرح سے نبھائیں گے، ذمہ داری کہنا ہی نہیں ہے بچانا ہے، اگر ہمیں ہمارا عمل یہ ہے کہ بچنے کے بجائے وہ اور گر جائے جا کر کے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، لن تلہم بلو کن تفو الغلیظ القلب لن فو من حولک، سب کے سب چلے جاتے ہیں، رسول خدا کو یہاں پہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، کیا عالم تھا، پیغمبر پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، کاٹے بچھائے جا رہے ہیں، گھر واپس آتے تھے تو پورا بدن زخمی، پورا بدن مجروح، اور اس کے بعد کیا ہوا، چلو پیغمبر کے لہجے میں تلخی آئی ترسی آئی، ہمیشہ یہ تو تھا نا خدا یا ان کی ہدایت فرما، ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتے تھے، کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، اور یہی نمونہ آپ دیکھیں آپ کو یہی نمونہ عصر عاشورہ ملے گا، عصر عاشور کو اگر آپ دیکھیں پوری داستان کربلا اول سے آخر تک اگر آپ جائزہ لیں، حتیٰ جب وہ آخری لمحہ آ گیا ہے سب شہید ہو چکے ہیں، سارے اقربا سارے انصار سارے اعزاز سب شہید ہو گئے، زینب کے لاڈلے اور محمد قربان ہو چکے ہیں، حسن کی نشانی جناب قاسم کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکی، علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگ چکا، عباس کے شانے قلم ہو چکے، ننھے شیرخوار کی شہادت حسین کے ہاتھوں پر ہو چکی، پھر بھی امام حسین نصیحت کے لیے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، گئے ہیں نا، کاہے کے لیے گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ لوگ چھوڑ دیں امام حسین کو، امام حسین بچ جائیں، کیا شہادت علی اکبر کے بعد حسین واقعی زندہ رہنا چاہتے تھے، حالت دنیا بعد کل آسا کہہ چکے ہو، بیٹا علی اکبر تمہاری شہادت کے بعد میری نگاہوں میں یہ دنیا تیر و تاریخ ہو چکی ہے، عباس کی شہادت کے بعد مگر امام حسین نے نہیں کہا تھا الان ان کا سارا زہری، میری کمر ٹوٹ چکی ہے، کمر شکستہ کا دنیا میں زندہ رہنے کا خواہش مند ہے، بار بار امام حسین جا رہے ہیں، کبھی قرآن لے کے جاتے ہیں، کبھی رسول کا امامہ پہن کے جاتے ہیں، کبھی رسول کی ابا پہن کے جاتے ہیں، رسول کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، رسول کے اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں تاکہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، یعنی اس وقت بھی اگر لشکر یزید میں سے ایک انسان بھی کم ہو جائے، یعنی ایک انسان بھی جہنم جانے سے بچ جاتا ہے تو حسین کامیاب ہے، ورنہ ہم جیسا انسان ہوتا ہے اب یہ کم پخت تو حتمن جہنم جائیں، انہوں نے ہم پر تین دن سے پانی بند کیا، ہمارا پیاسا بچہ دنیا سے چلا گیا، ہم نے پانی مانگا تو پانی کی بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا گیا، اب تو ان کو یقین جہنم میں جانا چاہیے، مگر امام حسین آخری لمحے تک کوشش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے جد کا نمونہ پیش کر رہے تھے امام حسین، اور نہ صرف امام حسین پورا خاندان پورا کنبہ سارے انصار سارے احباب جتنے بھی حسین کے ساتھ آئے تھے سب حسینی بن چکے تھے، ہر ایک کے اندر وہی صفات، ہر ایک کا وہی اخلاق، ہر ایک کا وہی عمل، ہمارے اوپر کچھ بھی گزر جائے لیکن ہدایت کا عمل رکنے نہ پائے، اور آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں لہجے میں تلخی نہیں ملے گی، ورنہ جب انسان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے نا تو مصیبت تو خود ہی انسان کی زبان جو ہے وہ بدل دیتی ہے، لیکن یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، جنہیں اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا ہے، جو عمل اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں لیکن جن کے عمل کا محور اور جن کے عمل کا مرکز جو ہے اللہ کی ذات ہوتی ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، چنانچہ آپ دیکھیں چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ سکینہ اور زینب ہو،
جو حسین کا انداز نظر آتا ہے وہی زینب کا انداز ہے، جو عباس کا انداز نظر آتا ہے وہی سکینہ کا انداز نظر آتا ہے، دونوں کی عمر میں بہت تفاوت، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب کا کردار ایک اعجازی کردار ہے، ایک معجزانہ کردار ہے، وہی جناب زینب جو عصر عاشور تک، شہادت حسین تک بار بار آنسو بہاتی ہیں، بار بار روتی ہیں، بار بار غش کھا کر کے زمین پہ گر جاتی ہیں، لیکن حسین کی شہادت کے بعد جب ہدایت کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پہ آتی ہے، جب وصیت حق اور وصیت صبر کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پہ آتی ہے، اب زینب کا انداز بالکل بدلا ہوا ہے، اب زینب کا انداز بدلا ہوا ہے کہ زینب کبھی بچوں کو دیکھتی ہیں تو کبھی جناب سید سجاد کی تیمارداری کہتی ہیں۔ مقاتل ہے کہ جس وقت اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا ہے تو انہیں اس طرف سے لے جایا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ان کو لے جانے سے پہلے اونٹ لائے گئے ہیں انہیں سوار کرنے کے لیے۔ عزیزوں، بیویاں مدینے سے بھی چلی تھیں اور اب کربلا سے جا رہی ہیں۔ ایک سفر تھا جو مدینہ اور مکہ ہوتا ہوا کربلا پہ ختم ہوا تھا، اب دوسرا سفر وہ ہے جو کربلا سے شروع ہو رہا ہے۔ جو سفر مدینے سے شروع ہوا تھا، محرم میں یقیناً آپ نے اس کی روایت سنی کہ کس شان سے قافلہ نکلا تھا، قافلہ کس شان سے نکلا تھا کہ جب بیویاں سوار ہونا چاہتی تھی تو کبھی قاسم آگے بڑھ کے سوار کرتے تھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرتے تھے، کبھی عباس نامدار آگے بڑھ کر کے سوار کرتے تھے، اور جب جناب زینب سوار ہونے لگی ہیں تو راوی کہتا ہے ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے، دوسری طرف سے کرسی چھوڑ کے خود حسین آگے بڑھے۔ یا کسی نے پوچھا ہے کون معظم ہے جس کے سوار ہونے کا اتنا اہتمام؟ کہا نہیں جانتے، ارے علی کی لاڈلی زینب سوار ہوا چاہتی ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، اونٹ ہے مگر اس پر ہماری نہیں ہے، بے مخنو چادر، بے محمل و کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو سوار ہونا ہے، کون سوار کرے، کون سوار کرے بیویوں کو؟ تو نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہیں۔ جناب زینب ایک دفعہ آگے بڑھتی ہے، اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، عباس کی بہن زینب تو موجود ہے، میں سوار کروں گی۔ جناب زینب نے ایک ایک کو سوار کرنا شروع کیا، جناب رباب کو سوار کیا، ام فروا کو سوار کیا، ام کلثوم کو سوار کیا، ساری بیویاں سوار ہو چکی تھی، ایک فضہ بچی تھی۔ فضہ نے کہا فضہ او میں تمہیں بھی سوار کروں، کہا بیوی یہ گستاخی نہیں ہو سکتی ہے، میں آپ کو سوار کروں گی۔ ایک دفعہ زینب کہتی فضہ تمہیں میری ماں کی قسم، فضا کو بھی جناب زینب نے سوار کیا۔ اب زینب کی باری آئی، ایک دفعہ زینب کا دل بھر آیا، ارے مدینے کی سواری یاد آ گئی، ایک دفعہ مقتل کا رخ کیا، بیٹا علی اکبر، اے بھیا عباس، ارے بہن جا رہی ہے، اجرکم اللہ، قافلہ چلا، اس راستے سے قافلے کو گزارا گیا ہے جہاں پر شہیدوں کے بے گور کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے، بیویوں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، بیویوں نے اپنے کو اونٹ پر سے گرایا، ہر بیوی اپنے اپنے والد کے لاش پہ پہنچی، کوئی علی اکبر کے لاشے کے اوپر ہے، کوئی قاسم کے لاش کے پر ہے، زینب اپنے بھیا حسین کے لاشے پہ آ کر کے برن کر رہی تھی کہ ایک دفعہ جناب زینب کی نظر اللہ عظمت کردار زینب کو دیکھے، زینب حسین کا ماتم کرے یا اپنے بیمار بھتیجے کی دیوارداری کرے۔ زینب ابھی اپنے بھائی کے لاشے سے لپٹے بیان کر رہی تھی، ایک دفعہ جناب زینب کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی، کیا دیکھا، سید سجاد کا رنگ بدلا ہوا ہے، ارے قریب ہے کہ روح بدن سے مفارقہ کر جائے، بھائی کے لاشے کو چھوڑا، امام سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد، ارے اپنے کو سنبھالو، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، اے پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا کیسے اپنے کو سنبھالے، پھوپھی اماں، ارے اشتیا نے اپنے نجس لاشوں کو تردم کر دیا، ہائے میرے بابا کا بے گور کفن جنازہ،
صبر نہیں کر سکتا. اے بیٹا ارے میں نے نانا سے سنا ہے ایک زمانہ آئے گا تمہارے بابا کی قبر پہ روزہ بنے گا ساری دنیا سے زائرین زیارت کے لیے آئیں گے.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مقصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس سورہ عصر کے مشتاق بن سکیں. پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں. پالنے والے ہمیں ایمان عمل صالح تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی عملی تفسیر بنا دے. بار الہ جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کے انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.